نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اس وقت جو وعظ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اس میں مختلف چیزوں کو چھیڑا گیا ہے لیکن بطور خاص اس میں تقوی کے مضمون کو شکر کے مضمون کو اور تواضع کے مضمون کو بیان کیا گیا ہے اور ضمناً ایک بہت اہم بات سالکین کے لیے آ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ سلوک میں ترقی کے لیے اپنے شیخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا تعلق بہت ضروری ہے. اور اس عنوان پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن ایک بات جو اس میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ جب تک ہم ہمارے اپنے احوال ہمارے اپنے شیخ کے سامنے رجوع نہیں کریں گے اس وقت تک شیخ کو ہمارے اندر کیا بیماریاں ہیں ان کا پتہ نہیں چلے گا اور جب بیماریوں کا پتہ نہیں چلے گا تو وہ ہماری اصلاح کیسے کرے گا. اور پھر بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک تو وہ بیماری جس کے بارے میں مریض خود واقف ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے, میں بد نظری میں مبتلا ہوں, مریض خود بیمار خود جانتا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے, میں گالی بولتا ہوں, مریض خود جانتا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے. اور کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ مریض کو اس کا پتہ نہیں چلتا. جیسے ایک شخص کو ایکزیما ہو جائے تو بیمار کو خود کو پتہ چلتا ہے کہ میں سکھ ہوں, میں بیمار ہوں. ایک شخص کو فلو ہو جائے, نزلہ ہو جائے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ میں بیمار ہوں. سر میں درد ہو جائے تو پتا ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں. لیکن کبھی کبھی اندر کینسر ہوتا ہے اور پتا ہی نہیں چلتا. مریض کو خود کو معلوم نہیں کہ میں بیمار ہوں, اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں لیکن وہ مریض خود سمجھ نہیں پاتا کہ یہ سمٹمز جو ہے وہ کینسر کے ہیں. تو اسی طرح روحانی بیماریاں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. کچھ بیماریاں وہ ہیں جو معلوم ہوتی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا, یہ میری بیماری ہے, رمضان کے روزے نہیں رکھتا, یہ میری ایلنس ہے, اسپیریچول ایلنس. میرے اندر تکبر ہے, کسی کو پتا چل گیا. لیکن تکبر کی بیماری کبھی ایسی ہوتی ہے کہ پتا نہیں چلتا. تو جب ہم ہمارے شیخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا معاملہ کریں گے تو وہ بیماریاں جن کا ہمیں پتا نہیں ہے ان بیماریوں کو شیخ پکڑ لے گا. اور اس سلسلے میں یہاں پر جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہو گیا کسی بات میں, ڈفرنس آف اپینین, اور اس میں کبھی کبھی گرمی بھی ہو جاتی ہے, نیچرل ہے, یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. اختلاف, اور اختلاف میں کبھی کبھار ذرا ہیٹڈ آرگیومنٹ بھی ہو جانا یہ اتنی بری بات نہیں ہے, لیکن وہ ہیٹڈ آرگیومنٹ ہو جانے کے بعد پھر اس کو دل میں رکھنا ہمیشہ کے لیے برا ہے. تو میاں بیوی بھی لڑ پڑتے ہیں کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کچھ بھی نہیں. استاد شاگرد کو بہت زیادہ ڈانٹ دیتا ہے اور دوسرے دن کلاس میں آئے تو کچھ بھی نہیں. یہ تو ہوتا رہتا ہے. دو دوست جو ہے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور لڑ کر کے یہ ادھر چلا گیا یہ ادھر چلا گیا, اور ایک گھنٹے کے بعد پھر دونوں کو ایک دوسرے کو فون کر کے کہتے ہیں کہ چلو ہم ٹاؤن میں جاتے ہیں. یہ تو نیچرل ہے. تو ہیٹڈ جب آرگیومنٹ ہوا تو اس میں جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ یبن السودا, ایک کالی عورت کے بیٹے. تو یہ کالی عورت کے بیٹے کہنے سے مطلب ہی یہ تھا کہ تو کالا ہے. تو اس میں کیا ہو گیا کالا ہے؟ تو وہ کالے تھے تو ان کو کالا کہا نہیں. کسی کالے کو آپ کالا کہے ایسے ہی تو کوئی حرج نہیں, لیکن کسی کالے کو یہ سمجھ کر کالا کہے کہ کالا ہونا یہ انفیریورٹی کی علامت ہے, یہ برا ہے. کوئی پاکستان سے آیا ہوا ہے, آپ اسے کہیں گے اے پاکستانی ادھر آ, کوئی حرج نہیں. اس میں کیا ہو گیا؟ وہ پاکستانی ہے. کسی بنگلہ دیشی کو آپ کہیں گے اے بنگلہ دیشی ادھر آ, کوئی حرج نہیں. اس کے ذہن میں نام نہیں آیا. کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ نام نہیں آتا کہ یہ ابراہیم ہے, یہ اسماعیل ہے, یہ احمد ہے, اور وہ جا رہا ہے تو کہیں یہ چلا نہ جاوے. اب کیا کہہ کر کے پکارو؟ تو ایسا ذہن میں آتا ہے کہ اوئی کہہ کر کے پکارنا اچھا نہیں ہے, تو چلو ایسا کہہ دو کہ بھائی بنگلہ دیشی ادھر آ, کوئی حرج نہیں. لیکن کسی کو بنگلہ دیشی یہ سمجھ کر کہنا کہ بنگلہ دیشی کم درجے کا ہوتا ہے, کسی کو پاکستانی کا لفظ لقب دینا یا پاکستانی کہہ کر پکارنا اس نیت سے کہ پاکستانی, یہ ڈیروگیٹری ہے. اور ایسا کہنا کہ یہ پاکستانی ہے, یہ بنگالی ہے, اور ایسا کر کے مزہ لیتا ہے کہ میں نے اس کو گالی دی, یہ برا ہے. تو یبن السودا جو کہا وہ یہی کہا کہ یہ کالا آدمی ہے, اور کالا آدمی کا مطلب یہ کہ یہ کم درجے کا ہے. اور کبر کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اپنے سے کم سمجھنا اور خود کو بڑا سمجھنا. یہ بات آئی گئی ہو گئی, حضرت بلال رضی اللہ عنہ چلے گئے, یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری شکایت کر دی گئی, ایسا ہوا ایسا ہوا. اب یہ صحابہ پیٹی نہیں تھے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں. وہ اس لیے جا کر کے کہتے تھے کہ کبھی کبھی دل دکھتا تھا تو وہاں جا کر کے کہہ دیں گے تو دل کو تسلی مل جائے گی. کبھی اس لیے کہتے تھے کہ جو واقعہ ہوا ہے ہو سکتا ہے میری غلطی ہو تو اصلاح ہو جائے. کبھی اس لیے کہتے تھے کہ میرے بھائی کی غلطی ہوئی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے. وہاں تو اخلاص ہی اخلاص تھا, امتحان اللہ قلوبہم للتقوی, وہاں کچھ اور تھا ہی نہیں. اندر نفس کبھی کبھی حرکت کرتا تھا اور اس کے وقتی غلبے سے کوئی غلط کام ہو جاتا تھا, اور فوراً ان کو جیسے ہی خیال آ جاتا تھا کہ یہ غلط ہوا تو کبھی بھی وہ اینچ پینچ نہیں کرتے تھے, قبول کر لیتے تھے کہ ہاں ہماری غلطی ہے, اور اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ ان کے دل کو تسلی نہ ہو جائے کہ جو غلطی میں نے کی ہے اس کے لیے میں نے اٹونمنٹ کر لیا ہے, اس کا میں نے کچھ نہ کچھ کفارہ ادا کر لیا ہے. اس وقت تک سکون نہیں ہوتا تھا. ایک عورت کا بھی قصہ ہے اور ایک مرد کا بھی قصہ ہے, ان سے غلطی ہو گئی تو دونوں چین سے نہیں بیٹھے جب تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنے گناہ کا اقرار کر کے اپنی جان قربان نہیں کی. جان قربان کر دی, حالانکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم کسی کو نہیں بتائیں گے, چپ چاپ بیٹھے رہیں گے اور اللہ سے توبہ کر لیں گے تو بھی مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن اطمینان نہیں ہوا ان کو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ, ان سے غلطی ہو گئی. وہ مسجد میں آئے, مسجد نبوی میں, اور مسجد نبوی میں آ کر کے لوگوں کو کہا کہ مجھے ستون کے ساتھ باندھ دو, میری غلطی ہو گئی ہے. دیکھو اپنی غلطی کو پبلک کر رہے ہیں, کتنی بڑی بات ہے. شرم نہیں آئی ان کو کہ مجھے باندھ دو. کیوں باندھ دو؟ اس سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھوں گا جب تک کہ اللہ یہ نہ کہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے. ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی, سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, اور ایسی غلطی کہ ہم اگر ہوں تو کسی کے سامنے بولنے میں ہمیں شرم آئے. ایک عورت کو بوسا دے دیا وقتی طور پر, نفس حرکت. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ایسی غلطیاں کروائی جاتی تھی. وہ ایسی غلطی کرتے تھے تو امت کو پتا چلتا تھا کہ کیا کرنا ہے ایسے حالات میں. وہ غلطیاں ہی نہ کرتے تو ہمیں پتا ہی نہ چلتا, تو ان سے ایسی غلطیاں کروائی جاتی تھی. وہ غلطیاں جو نبوت کے شان کے خلاف نہیں ہوتی تھی وہ نبی سے کروائی جاتی تھی, اور نبوت کی شان کے خلاف ہے وہ غلطیاں صحابہ سے کروائی جاتی تھی تاکہ ہمیں پتا چلے. تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت, میں کھجور بیچنے کا کام کرتا ہوں, میں کھجور بیچ رہا تھا, ایک عورت آئی اور اس پہ نظر پڑ گئی تو اچھی لگی, تو دل نے چاہا تو میں نے اسے بوسا دے دیا, اور پھر ایک دم سے تنبہ ہوا کہ یہ تو غلط کام ہو گیا, تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ اب اس کا جو کچھ ہے وہ کر دوں. آخرت میں جانے سے پہلے پہلے دنیا میں جو کچھ اس کی سزا ہے کر دو, آخرت میں اللہ کے سامنے نہیں. اتنی فکر ہوتی تھی ان حضرات. اور اتنی دل کی گہرائی سے توبہ کرتے تھے, اللہ اکبر, اتنی دل کی گہرائی سے کہ پہلے دو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے غلطی ہو گئی, اتنے دل سے انہوں نے توبہ کی ہے, اتنے دل سے کہ ان کی توبہ اگر حجاز میں رہنے والے جتنے انسان ہیں ان سب پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے, ایسی توبہ. اللہ اکبر, سچے دل سے ایسی توبہ کرنے والے تو تاریخ میں بہت ملتے ہیں آپ کو کہ دل سے توبہ کی اور ان کا گناہ معاف ہو گیا, لیکن اتنی اعلیٰ درجے کی توبہ کہ اگر اہل حجاز پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائے. ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے توبہ کی, کہاں؟ وہ استوانہ پر. استوانہ, استوانہ ہی ابی لبابہ, ابھی بھی وہ ستون جو ہے اس پر مارک کیا ہوا ہے, اور زیارت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسجد نبوی میں جو اہم اہم ستون ہیں ان میں سے ایک کیا ہے, ابو لبابہ کا ستون. اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ جو شخص بھی وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. کیسی توبہ کہ قیامت تک جو بھی وہاں جا کر کے دو رکعت پڑھے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. وہ جو ایک عورت کا بوسا لے لیا اور گئے کہ کچھ کرو, دنیا میں نمٹا دو, آخرت میں نہیں, اللہ کے سامنے جانے سے پہلے میں بالکل اس گناہ کو صاف کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ اللہ کے سامنے تو بہت شرم لگے گی, کوئی وہاں ہو نہ ہو کتنی شرم لگے گی اللہ کو منہ دکھانے میں, اور پھر پوری انسانیت ہوگی وہاں, سارے جن ہوں گے, انبیاء ہوں گے, اولیاء ہوں گے, کیسے منہ دکھاؤں گا, تو صاف کر دو مجھے, چاہے اس کے لیے مار کٹائی پٹائی جیل جو کچھ بھی ہو کفارہ. تو اللہ نے اوپر سے آیت اتری کہ بھائی صاف ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں اہتمام سے پڑھو, تو پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے والے کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا. اوپر سے یہ آیا کہ تم صاف ہونا چاہتے ہیں, یہ تو انہوں نے تو وہ کام کیا, لیکن ان کے دل میں ایک جذبہ تھا, تو انہوں نے آ کر کے پوچھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف میرے لیے ہے, یہ دوا صرف میرے لیے ہے, تو دیکھو توبہ کیسی پاورفل ہوتی تھی. کہا کہ نہ, یہ آیت قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے بارے میں جہاں کہیں آئے کہ فلاں صحابی سے یوں غلطی ہو گئی تو دل میں ایسا خیال مت لاؤ کہ پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے. بہت فرق ہے. پہلا فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ ہم لوگ درجنوں گناہ کرتے ہیں, وہ ایک ہی کرتے تھے. ان میں سے جس کسی سے غلطی ہو گئی تو ایک. ہم زنا بھی کرتے ہیں, شراب بھی پیتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں, بد نظری بھی کرتے ہیں, حرام مال بھی کھاتے ہیں, کتنی چیزیں, نماز بھی چھوڑتے ہیں, زکات بھی. ان سے اگر ہوئی ہے تو ایک, اور ہوئی بھی ایک مرتبہ. ایک گناہ ایک مرتبہ, دو مرتبہ. بھائی سمجھ میں آیا؟ اور وہ اسی لیے ہوا, اگر ان کے اندر کی فطرت بری ہوتی تو بار بار ہوتا. وہ فطرت بری نہیں تھی, وہ ان سے کروایا گیا کہ تاکہ امت کو پتا چلے کہ ان حالات میں کرنا کیا ہے. اگر اللہ تعالی شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کہہ دیتے کہ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کا عمل کرے تو ان کے لیے یہ سزا ہے. اب وہ سزا بہت مشکل ہے نافذ کرنی, آسان نہیں ہے, اور ان کے زمانے میں ایسا ہوتا ہی نہیں. تو ہم لوگ ایسا کہتے ہیں کہ یہ کہنا بہت آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. تو ایک عورت سے یہ غلطی کروائی گئی, ایک مرد سے یہ غلطی کروائی گئی, مرد اور عورت دونوں سے. ایک عورت سے غلطی کروائی گئی, مرد سے غلطی کروائی گئی, اور پھر وہ سزا رحمت للعالمین نے نافذ کی اپنی نظروں کے سامنے. رحمت للعالمین, جو سراپا رحمت, تاکہ بعد والوں کے لیے سبق ہو جائے کہ رحمت للعالمین اگر سراپا رحمت ہونے کے باوجود یہ سخت کام اللہ کی خاطر کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں کر سکتے. یہ ضروری تھی یہ ساری چیزیں. زنا کا عمل نبی کی نبوت کے منافق ہے. او نبی ہو کر کے زنا کرے, ایتم بھروسہ ہی اٹھ جائے گا. تو نبی سے یہ غلطی نہیں کروائی جا سکتی تھی. چوری نبی کرے توبہ توبہ, نبی یہ کیسے نبی ہم نہیں, تو ان سے یہ کام نہیں کروایا جاتا. لیکن دو رکعت کے بعد تہجد میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو جائے, اگر یہ غلطی ہو جائے تو نبوت کے منافی نہیں ہے. چار رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو جانا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. یہ کسی کو ایسا نہیں لگتا کہ یار نبی ہو کر کے ایسا کام کیا. چار رکعت والی نماز میں دو رکعت پڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام, یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. تو جو چیزیں نبوت کے منافی نہیں, یعنی ایسی غلطی کہ جس کو کرنے سے کسی کو نبی کے بارے میں دل میں کوئی برا خیال نہ آئے, اعتماد نہ اٹھے, وہ غلطی تو خود نبی سے کروائی گئی. خود نبی سے غلطی ہوئی وہ, اور نبی نے غلطی کی تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے تو چار رکعت کے بجائے پانچ پڑھ لی, تو نبی نے بتایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسا کرنے کا. آپ نے دو رکعت چار رکعت کے بجائے دو پر ہی سلام پھیر دیا تو کہ ایسا کرنے کا. اس لیے کہ جو چیز پریکٹیکل ہوتی ہے نا وہ یاد رہ جاتی ہے, پریکٹیکل ہوتی ہے وہ یاد رہ جاتی ہے. اور جو غلطیاں نبوت کے منافی تھی وہ کن سے کروائی گئی؟ صحابہ سے کروائی گئی. اور صحابہ سے وہ غلطیاں کروائی گئی تاکہ پریکٹیکل چیز ہمارے سامنے آ جائے کہ ایسا ہو تو یوں ہوگا, ایسا ہو تو یوں ہوگا, ایسا ہو تو یوں ہوگا, اور کرنا پڑے گا وہ اللہ کی خاطر. تو صحابی جو ہے ان کی غلطی اور ہماری غلطی میں بہت بڑا فرق ہے. ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں, یہ بھی وہ ایک, اور ایک بھی ایک ہی مرتبہ, ایک گناہ ایک ہی مرتبہ, ایک غلطی ایک ہی مرتبہ. اور اس غلطی کو کرنے کے بعد پھر توبہ ایسی, اللہ اکبر, توبہ ایسی دل سے توبہ کہ اس سے, اس توبہ کی برکت سے قیامت تک امت بھی مستفید ہوتی رہتی ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی کوئی غلطی ہمارے سامنے آ جائے, کہیں سنے کہیں پڑھیں, تو ہمارے دل میں ان کے بارے میں خیالات برے نہیں آنے چاہیے. وہ تو بہت اونچے ہیں, بہت اونچے, بہت اونچے. ہمارے زمانے کے جو اولیاء ہیں, اولیاء اونچے درجے کے لوگ نیک پرہیزگار ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے, نیک پرہیزگار لوگ ان کو اگر دیکھیں کہ یہ غیبت کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, تو یہ سبق دیا ہے ہمیں کہ برا خیال نہیں لانے کا, ان کے بارے میں برا خیال نہیں لانے کا, ان کے بارے میں کیا سوچنے کا, ان کے بارے میں یہ سوچنے کا کہ یہ چونکہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اس لیے ان کو توبہ کی توفیق بہت جلدی نصیب ہو جائے گی, تو ابھی میں ان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, یہ رات ہی کو توبہ کر لیں گے, یہ 24 گھنٹے کے اندر اندر توبہ کر لیں گے, تو مجھ میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ میں جب گناہ کرتا ہوں تو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی, اور یہ گناہ کرتے ہیں تو ان کو توبہ کی توفیق بہت جلدی نصیب ہو جاتی ہے, یہ سوچنے کے لیے کہا گیا ہے. دوسرا ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ جب کسی اللہ کے ولی کو, کسی بزرگ کو, کسی نیک آدمی کو, متقی پرہیزگار کو غلطی کرتے ہوئے دیکھو تو ایسا سوچو کہ اس کی یہ غلطی تو ہے, کل بھی کر رہا تھا, آج بھی کر رہا ہے, پرسوں بھی کر رہا تھا, لیکن اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان نیکیوں کے مقابلے میں اس کی اس غلطی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو قیامت کے دن جب تولا جائے گا تو یہ تو نجات پا جائے گا, میں برائی بیان کر کے کیوں مروں. گناہ کرنے والے کو تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس بہت نیکیاں ہیں, اسے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جس گناہ کو میں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ میری ساری نیکیوں کو ڈبو کر لے جائے, گناہ کرنے والے کو یہ سوچنے کا. لیکن نیک آدمیوں کو دیکھ کر ہمیں بتایا گیا کہ ان کے بارے میں برا, تو جب اولیاء کے بارے میں ہمیں پوزیٹو سوچنے کے لیے کہا گیا ہے تو صحابہ تو اتنے اونچے مقام کے ہیں کہ سارے اولیاء مل کر ایک صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے, تو ان کے بارے میں ہمیں پوزیٹو تھنکنگ ہمیشہ رکھنا چاہیے, بلکہ اولیاء کو ایک طرف رکھ دیجئے. اولیاء کو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے, ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جب کسی عام آدمی کو, آرڈینری آدمی کو, آرڈینری مسلمان کو جب تم گناہ کرتے ہوئے دیکھو اور جب تمہاری دوبارہ اس سے ملاقات ہو تو اس کے بارے میں برا خیال مت لاؤ کہ یہ وہی ہے جو کل چوری کر رہا تھا, یہ وہی ہے جو کل زنا کر رہا تھا, یہ وہی ہے جو کل شراب پی رہا, نہیں ایسا خیال مت لاؤ. آرڈینری آدمی کیوں ایسا خیال مت لاؤ, اس لیے کہ یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے ہمارے دین میں, مسلمانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے, اس لیے کہ ایسا سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ کل میں نے اس کو جب غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت سے لے کر اب تک میں یہ توبہ کر کے اللہ کے یہاں نیک بن چکا ہو اور میں کسی نیک آدمی کو برا سمجھتا رہوں. اور اگر کسی آرڈینری آدمی نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ ہی ہے وہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ توبہ بھی نہیں کر رہا ہے, وہ گناہ کیا پھر کیا پھر کیا, پھر اس کے بارے میں ہمیں ایسا سمجھایا جاتا ہے کہ اس کو بھی برا مت سمجھو, اس کی برائی کو بری سمجھو, اس کو مت برا سمجھو. ایسا سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد مرنے سے پہلے پہلے یہ توبہ کر کے, اچھے اچھے کام کر کے مجھ سے اتنا آگے نکل جاوے کہ میں دیکھتا ہی رہ جاؤں. تو آرڈینری گنہگار کے بارے میں جب ہمیں یہ تلقین کی جاتی ہے کہ برا خیال مت لاؤ, تو پھر ولی کے بارے میں کیا خیال ہوگا, اور جب ولی کے بارے میں یہ تلقین کی جاتی ہے تو صحابی کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. علماء لکھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ تمام صحابہ کے بارے میں ہے کہ اللہ ان سے راضی, غور سے سنو, اللہ ان سے راضی ہو گیا. میں اگر کہوں کہ میں مفتی محمد سے راضی ہو گیا, میں مفتی سلیمان سے راضی ہو گیا, میں مولانا زاہد سے راضی ہو گیا, میں مفتی محمود سے راضی ہو گیا, میں انسان ہوں, مجھے کل کیا ہونے والا ہے معلوم نہیں, تو 2 دن کے بعد اگر میں کہوں کہ میں مفتی محمد سے ناراض ہو گیا تو کوئی مجھے یہ نہیں پوچھے گا کہ 2 دن پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ راضی ہو گئے, اب کہتے ہیں کہ ناراض ہو گیا, تو میں کہوں گا بھائی مجھے کیا پتا کہ یہ غلطی کرنے والا ہے, میں نے اکارڈنگ ٹو دیٹ ٹائم کہا تھا اس وقت کے لحاظ سے. لیکن اللہ کو تو معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے, پرسوں کیا ہونے والا ہے, ترسوں کیا ہونے والا ہے, جب تک یہ شخص زندہ ہے اس وقت تک یہ کیا کرنے والا ہے, اللہ کو تو سب معلوم. اس لیے اصول اور قاعدہ ہے کہ اللہ جب کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں اس سے راضی ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب زندگی میں ایسا کام نہیں کرے گا جس سے میں ناراض ہوں گا, اس لیے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ مستقبل کا بھی ہے. جس پر اللہ ناراض ہونے والا ہو اس کے بارے میں اللہ راضی ہو گیا نہیں کہتے, اور اسی آیت کی وجہ سے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے کسی سے اگر نبوی زمانے کے بعد بھی گناہ ہو جائے گا غلطی ہو جائے گی تو ضرور وہ آنن فانن توبہ کر لے گا تاکہ دوبارہ رضی اللہ عنہم کے زمرے میں شامل ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ توبہ نہ کرے اور اللہ ناراض رہے. ادھر گناہ ہوا غلطی ہوئی ادھر توبہ, ادھر غلطی ادھر توبہ, تاکہ وہ ناراضگی ہو ہی نہیں. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بات ذرا ضمناً آ گئی, اصل میں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں آزاد ذہن یعنی اتنا آزاد ذہن کہ ہر ایک کے بارے میں جس کے جی میں جو آئے وہ کہے اور کرے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نہیں یہ میرے ماں باپ ہے, میں چھوٹا ہوں اس لیے ان کے ذہن میں جو بات آتی ہے میرے ذہن میں نہیں. ابھی میں ینگ ہوں, ان کو بہت تجربہ ہے, بہت ایکسپیرینس ہے, یہ بہت بڑے مولانا ہے, بہت بڑے عالم ہیں, یہ بہت بڑے شیخ ہیں. تو ہم لوگ کچھ نہ کچھ کہ نہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ نہیں ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہو سکتا ہے نہیں. لیکن ہمارے زمانے میں ہر شخص بڑا, اور یہ قیامت کی نشانی ہے, اعجاب کل ذی رائی برائیہ, ہر شخص اپنے اپینین کو سب سے اچھا سمجھے گا, اپنے اپینین کو سب سے اچھا سمجھے گا. وہ دین کے معاملے میں بھی کسی کے تابع نہیں رہے گا, یہ قیامت کی نشانی. اور ابھی تو کچھ نہیں ہے, ابھی تو ماشاءاللہ ایسا ماحول ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو علماء کے سامنے جھک جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے کہہ دیا اس کا مطلب یہ کہ شریعت کا حکم ہے, ختم ہو گئی بات. ابھی تو ہے, ابھی مائنورٹی ہے جن کی اتنی آزادی ہو گئی ہے کہ نہ 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 علماء کچھ نہیں. ہمارے پاس بھی علم ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں, ہم بھی میری بھی اسٹڈی ہے. آگے جا کر کے ایسا دور آئے گا کہ میجورٹی ایسے لوگوں کی ہو جائے گی کہ خود اپنے ذہن میں جو آیا وہ کہہ دیا, خود اپنے ذہن میں جو آیا وہ کہہ دیا. یہ عقائد کا جو باب ہے, عقائد یہ بہت ہی نازک. آپ ہمارے یہاں دارالافتاء میں آ کر کے کسی کو پوچھو کہ بھئی کسی شخص نے اپنی زبان سے ایسا کہہ دیا ہے تو مسلمان ہے یا کافر, تو اسی مجلس میں آپ کو نہیں کہیں گے کہ کافر ہو گیا نا. بہت نازک, کسی مسلمان کو غلطی سے کافر کہہ دیا, یہ بہت بڑا, بہت نازک, بہت ہی نازک. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو جب وہ کفر میں مبتلا ہو جائے تو کافر ڈکلیئر کرنا یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر کوئی مسلمان کسی عمل کی وجہ سے, کسی قول کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جائے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں, یہ تو بہت بڑی ذمہ داری. کیوں, مفتی تقی صاحب کی بات آگے میں لا رہا ہوں, اس لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر جو شخص کفر میں مبتلا ہو جائے اس پر کفر کا فتویٰ ہی نہیں لگائیں گے تو مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے ایک آدمی جب کفر میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ نیسسری ہے کہ کفر کا فتویٰ لگائے کہ یہ کافر ہے. اور اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کہہ دے اور ایسا عمل کر دے کہ عوام ایسا سمجھے کہ یہ کافر ہو گیا لیکن حقیقت میں نہیں ہوا ہے, تو بھی بہت ضروری ہے کہ مفتیان کرام کہے کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہے, یہ کافر نہیں ہے یہ مسلمان ہے. یہ بہت ضروری ہے, ورنہ تو خلط ملط ہو جائے گا. یہ دو نیشن جو ہے کفر اور اسلام, ان میں خلط ملط ہو جائے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کفر کیا ہے, اسلام کیا ہے, کافر کون ہے, مسلمان کون ہے. یہ تو عقیدے کی بات ہے. تو یہ بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے علماء کی کہ اس عمل سے آدمی کافر ہو جاتا ہے, اس عمل سے, اس قول سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بچ سکیں. لیکن مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کام بہت ہی نازک اور باریک ہے, یہ کام صرف ایکسپرٹس کر سکتے ہیں, یہ کام صرف ایکسپرٹس کر سکتے ہیں, یہ ہر شخص نہیں کر سکتا, ایکسپرٹس کر سکتے ہیں. یہ مسلمان کون ہے, کافر کون ہے, اس کے لیے بہت علم چاہیے. یہ بہت نازک مسئلہ. کیوں نازک مسئلہ؟ اس لیے کہ ایک شخص کافر ہو گیا ہے پھر بھی آپ اسے کافر ڈکلیئر نہیں کرتے, یہ بہت بڑا بڑی غلطی ہوگی. اور ایک شخص مسلمان ہے مگر آپ اسے کافر ڈکلیئر کر دیں, یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوگی. اسی لیے آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے, تاریخ تاریخ میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ ایک شخص نے کوئی کفری یا بات کہی لیکن چونکہ ویگ ویگ تھی اور پورا انفارمیشن علماء کو اور مفتیوں کو نہیں ملا, وہ رہتا تھا 1200 میل دور اور مدرسہ ہے 1200 میل دور, اور لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے, وہ ایسا کہہ رہا ہے, وہ ایسا کہہ رہا ہے, علماء بولتے نہیں ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, برابر تحقیق کرتے ہیں, اور جب پورا اطمینان ہو جاتا ہے, پورا اطمینان, تب جا کر کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یوں ہی آنکھ بند کر کے جس پر چاہے, بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہے ایک مہر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جس پر چاہے کفر کا لیبل لگا دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. میرے جیسے طالب علم کو تو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگائیں, کیسے لگائیں کسی پر کفر کا فتویٰ. میرے جیسے طالب علم تو کافر اس کو کہتے ہیں جسے بڑے بڑے ماہرین فیصلہ کر کے کافر بتلاتے ہیں, پھر ہمیں ہمت ہوتی ہے یہ کہنے کی کہ یہ شخص کافر ہے اس لیے کہ فلاں فلاں مفتی نے کہا ہے کہ یہ کافر ہے. ہم تو یہ کر بھی نہیں سکتے کسی کے بارے میں, کفر کے بارے میں کیسے فیصلہ کریں. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نہیں, جو بھی مسلمان کفر کا کام کرتا ہے تو مفتیوں کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام سے باہر نہ نکلے, یعنی اسے یہ کوشش نہیں ہوتی کہ اب یہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے تو کسی طرح اسے اب دھکیل دو کفر میں, نا, پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اسلام کے دائرے میں رہے. لیکن جب مجبور ہو جاتی ہے تو کیا کرے. اسی لیے مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک دوسری بات ہے, مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے اسلام اور کفر کا ٹھیکہ لے رکھا ہے, وہ جس کو چاہتے ہیں کافر بنا دیتے ہیں. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر بناتے نہیں, وہ تو خود بنتا ہے کافر, ہم کیسے بنائیں کسی کو کافر, وہ تو خود بنتا ہے, غلط بات بول کر وہ کافر بنتا ہے, غلط عمل کر کے کافر بنتا ہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر بناتے نہیں, جو کافر بن جاتا ہے اسے کافر بتلاتے ہیں, لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ یہ کافر ہے, ہم بناتے نہیں, کہ وہ کافر تو خود بنتا ہے. اور یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اسلام کا ٹھیکہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مولوی لوگ, مفتی لوگ, کہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے, جس کو چاہے ہم اندر آنے دیں, جس کو چاہے باہر کر دیں, تو ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں. مفتی تقی صاحب نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ ایک جگہ پر کوئی فنکشن ہوتے ہیں نا, پولیٹیکل فنکشن, اور آج کل تو چھوٹے چھوٹے فنکشنوں میں بھی ہوتا ہے کہ کیا ہے, اٹینڈنس بائی کارڈ اونلی, ہے نا, اٹینڈنس بائی انویٹیشن کارڈ اونلی. تو جو جس کو انوائٹ کیا گیا ہے وہ بھی اگر کارڈ کے بغیر جائے گا تو باہر گارڈ کیا کہے گا کہ نہیں بھائی آپ جاؤ, اس لیے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ اس ہال میں اسی کو آنے دے جس کے پاس ایسا کارڈ ہو, صرف کارڈ نہیں ایسا کارڈ, اس میں یہ علامتیں ہیں, تو ذرا چیک ہم دکھا دو, آپ کا چیک دکھاؤ, آپ کا کارڈ دکھاؤ, ہم چیک کرتے ہیں. تو یہ جو اسلام کا ہال ہے نا, اسلام کی بلڈنگ, اسلام کی ٹیریٹری, اس کے چاروں طرف علماء اور مفتیوں کو اللہ نے کھڑا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو بھی آدمی کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا بھی کارڈ ہے, اسے چیک کرو, اس میں اگر وہ عقائد کی صحیح علامتیں نہیں ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ نہیں آپ اندر نہیں آپ باہر ہیں. تو علماء مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہمیں تو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ ہم تو ادا کرتے ہیں. تو علماء نے اسلام کا ٹھیکہ نہیں لگا رہا, علماء تو اپنے آپ کو خادم سمجھتے ہیں, دربان سمجھتے ہیں, دربان گارڈ, کہ بھائی ہمارا کام تو یہ ہے کہ. تو یہ کفر کا جو کام ہے, کفر بہت ہی نازک, بہت ہی مشکل کام. مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے, مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کام بہت ضروری ہے, مفتی صاحب خود فرماتے ہیں کہ یہ کام ضروری ہے اس لیے کہ یہ کرنا تو پڑے گا. تو یہ بہت مشکل ہے, تو یہ سمجھ کر کے مفتی وغیرہ ڈرے نہیں اور پیچھے نہ رہے, اس لیے کہ اگر مفتیان کرام یہ کام کریں گے ہی نہیں تو تو اسلام اور کفر میں خلط ہو جائے گا، مکس اپ ہو جائے گا. تو یہ کام ضروری تو بہت ہے، لیکن یہ نازک بھی بہت ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے ماہرین کریں اس کام کو. اچھا، میں یہ مفتی تقی صاحب کی بات میں نے نقل کر دی. آج کل جدید ذہنیت کے لوگ جو ہیں وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، جس کے بارے میں بڑے بڑے مفتیوں نے فیصلہ کر دیا ہو کہ یہ کافر ہے، اس کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یار کلمہ تو پڑھتا ہے وہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر کیسے کافر ہو گیا؟ خود یعنی اتنا مشکل کام، کسی مسلمان کو کافر کہنا، کافر کو مسلمان کہنا، یہ تو ایسا کہنے والے کو کفر میں داخل کر سکتا ہے. ایک مسلمان کو کافر اور کافر کو مسلمان کہنا یہ تو بہت خطرناک کام ہے، اس کے عقیدے کے لالے پڑ سکتے ہیں. جدید ذہنیت کے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، as far as I am concerned وہ مسلمان ہے میری نظر میں، خود ہی مفتی بن جاتے ہیں. مفتی لوگ جن کو یہ مہارت ہے وہ ڈرتے ہیں کہ آپ فرمائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے. نہیں نہیں، آپ کہیے نا، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے، ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں وہ، اور یہ صاحب خود ہی اپنے کندھے پر لے لیتے ہیں. فقہی مسائل میں بھی خود ہی مفتی. ایک مرتبہ ہیترو ایئرپورٹ پہ میرا سفر تھا، مفتی سلیمان صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور بھی دو چار آدمی تھے، تو مجھے کمر اور گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے ذرا وضو وغیرہ میں مناسب جگہ نہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر سفر میں لمبا بیٹھنے کی وجہ سے گھٹنے وغیرہ سٹیف ہو جاتے ہیں. تو وہ وضو ایسی جگہ پر کرنا تھا کہ نیچے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، تو ایسا اٹھا کر کے میرے لیے مشکل تھا. تو مفتی صاحب نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، میرے پاؤں دھو رہے تھے وہ. تو وہاں دوسرا ایک آدمی آیا سوٹ بوٹ میں مستر، تو وہ مفتی صاحب میرا پاؤں دھو رہے تھے اور میں یوں کر کے اٹھا کر کے، ذرا تکلیف سے کام ہو رہا تھا، تو مفتی صاحب کو کہہ رہے نا کہ یہ بیمار ہے، اور بیمار آدمی معذور ہوتا ہے، یہ پاؤں دھونے کی آپ تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھو خود مفتی بن گئے. ایک مرتبہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے تو میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ آپ ذرا ایئر ہوسٹس سے بات کیجئے کہ ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے جگہ کا انتظام کیجئے. اب وہ مسلمان لڑکی، ہماری یہ سب کانٹیننٹ ہی کی تھی وہ، اس لیے کہ اردو بھی بولتی تھی، تو مفتی صاحب واپس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میں نے اس سے نماز کے لیے کہا تو وہ مجھے کہتی ہے کہ ایروپلین میں نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، بیٹھ جاؤ آپ. یہ سب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ایئر ہوسٹس بھی مفتیہ، یعنی سوچیے تو سے. تو میں نے مفتی صاحب سے یہ کہا، میں نے کہا واپس جائیے اور جا کر کے یہ کہیے کہ میں آپ سے فتویٰ نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ ایئر ہوسٹس ہیں، خدمت کیجئے ہماری، آپ اپنا کام کیجئے. آپ کا کام فتویٰ دینا نہیں ہے، آپ کا کام پیسنجر کی خدمت کرنا ہے. میں نے کہا ذرا سختی سے بات کیجئے آپ، اور ان سے کہیے کہ مفتی تو میں خود ہوں. آپ یہ کہیے کہ مفتی میں خود ہوں، اگر پوچھنا ہو آپ کو کچھ تو مجھے پوچھیے، میں اپنا کام کروں گا، یہ کام میرا ہے. آپ کا کام یہ ہے پیسنجر کی خدمت کرنا، اور میں پیسنجر ہوں، میرے لیے جلدی فیسلٹی تیار کرو نماز کی. ہر شخص مفتی، بس جو جی میں آیا کہہ دیا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے، ہے نا، آخرت کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، اس سے پکڑ کی کوئی فکر ہی نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا مجھے کسی کو جا کر کے جواب دینا ہے. اس کے بعد بھی اس نے تعاون نہیں کیا، تعاون نہیں کیا، مفتی صاحب گئے تو تعاون نہیں کیا. تو میں نے مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا نماز تو ہم پڑھ سکتے ہیں اکیلے بھی، اور اس کو ستانا ہمیں نہیں چاہیے، ایک مسلمان لڑکی ہے، لیکن میں نے کہا یہ تو اس ایروپلین میں کام کر رہی ہے، تو کتنے مسلیوں کو یہ ستا رہی ہوگی، ہم سے پہلے کتنے لوگوں کو ستا چکی ہوگی، اور ہمارے بعد کتنوں کو ستائے گی. اس لیے میں نے کہا مینیجر کو جا کر کے شکایت کرو اس کی، صحیح وقت پہ صحیح کام کرنا ضروری ہوتا ہے. میں نے کہا مینیجر کو جا کر شکایت کرو کہ ہم لوگ پیسے دے کر کے آپ کی ایئر لائن میں ٹریول کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی ایئر لائن ہے، اور آج تک किसी गैर मुस्लिम की एयरलाइन में हमें ऐसी होस्टेस नहीं मिली है जिसने हमें यह कहा हो कि नमाज नहीं पढ़ सकते आप एरोप्लेन के अंदर, जायज है नाजायज है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उससे तुमको क्या लेना देना। हम आपसे एक चीज की दरखास्त कर रहे हैं और जायज दरखास्त है, तब हमारे लिए फैसिलिटेट करो, तो उसकी शिकायत की, और शिकायत भी उसने बहुत सीरियसली ली, और सीरियसली ली, और उसने हमारे लिए, वो मैनेजर ने खुद हमारे लिए पूरा इंतजाम किया नमाज का, गैर मुस्लिम। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये आजाद जहनीयत का, यानी जहन में शैतान और नफ्स जो डालते हैं बस चले गए। और अवाम का भी अजीब हाल है, अवाम का भी अजीब हाल है, अजीब हाल है। कोई कोर्ट का काम होता है तो हर किसी की बात पे अमल नहीं करते, नहीं अच्छा लॉयर, सेहत की बात हो तो हर किसी की बात पर अमल नहीं करते, अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं। लेकिन इस मामले में अवाम भी चूंकि आखिरत की इतनी फिक्र नहीं, तो जो आसान मिल जाए उस पर अमल कर लो, वो खुद भी ऐसा चाहते हैं। भाता था और डॉक्टर ने कहा, पहले ही से दिल चाहता था कि कोई आसानी वाली शक्ल निकल जावे, तो गैर उलमा की बात पे भी अमल करते हैं। और गैर उलमा जो इस किस्म के फासिद मिजाज के लोग होते हैं, उनसे ताल्लुक रख रख के उलमा की दुश्मनी और उलमा की नफरत दिल में पैदा हो जाती है मेरे भाइयों। ये मैं आपको कह रहा हूं, कुरान कहता है कि ला तक उत्पाद जिक्रा मल कौमी जालिमी, कुरान कहता है कि ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठेगा। आपको पता चल जाए कि ये मेरे दीन के लिए मुजीर है, ये खुद साख्ता फतवा देने वाला है, खुद अपने जहन से काम करने वाला है, इसे लोगों के पास नहीं बैठना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला शानहु ने हर मुसलमान के दिल में एक रेडार पैदा किया है, अल्लाहु अकबर, वो रेडार फौरन पिक कर लेता है कि ये सही आदमी है या गलत। लेकिन आप खुद अपने मतलब के लिए उसको झुठलाते हैं तो ये आपका कसूर है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। मैं ओलामा से कहता हूं कि मैंने कहा रेडार इतना पावरफुल है रेडार, कि मैंने मेरी मुख्तसर इस लाइफ में मैंने बहुत गौर से देखा कि ओलामाए हक्का जो सलफ के तरीक पर चलने वाले हैं, कुरान और हदीस फिक्र महारत रखने वाले, उन पे चलने वाले, उनकी मुखालफत करने वाले जो जदीद जहनीयत के बिल्कुल आजाद जो हो जाते हैं, आजाद लिबरल हो जाते हैं, वो मुखालफत करते हैं, उनके पीछे भी 5-25 चलने लग जाते हैं, और वो 5-25 उनकी बहुत तारीफ करते हैं और इनकी मुखालफत। लेकिन अंदर का रीडर कितना पावरफुल कि जब उनके घर में किसी का इंतकाल होता है तो वो उस लीडर से नमाज नहीं पढ़वाते, वो उसी के पास आते हैं जो मुखालफत करता है, जिसकी मुखालफत करते हैं, हजरत घर में इंतकाल हो गया है आप जरा नमाज पढ़ा दीजिए। इसलिए कि वो भी जानते हैं कि मेरे बाप का जो इंतकाल हो गया है, मेरे बाप का आखिरत में भला तभी होगा जब ये नमाज पढ़ाएगा, ना कि वो जिसके साथ मैं हूं। इसलिए कि मैं तो उसकी अय्याशियों को देख रहा हूं, जिस तरफ मैं मनमानी वाली जिंदगी गुजार रहा हूं उसी तरह की मनमानी वाली जिंदगी वो गुजार रहा है। निकाह का मौका आता है, हजरत आप नमाज आप जरा निकाह पढ़ा दीजिए, जिसकी मुखालफत उसी से निकाह पढ़वाएंगे, उसी से ऑपरेशन होता है तो टैक्स पे टैक्स के हजरत दुआ कर दीजिए। जो अकीदतमंद होते हैं वो तो दुआएं करवाते ही है, लेकिन जो जिनको अकीदत नहीं, जाहिर में ऐसा बताते हैं कि नहीं, तो देखो ये रेडार अंदर बहुत पावरफुल होता है। इसलिए कि अगर ये रेडार अंदर ना होता तो अल्लाह पकड़ कैसे करेंगे कयामत के दिन, अल्लाह इसी पर पकड़ करेंगे कि तुम्हारा रेडार अंदर का क्या कह रहा था, और उस रेडार पर अमल करके सही लोगों के साथ क्यों नहीं बैठे थे, सही लोगों के पीछे क्यों नहीं चले थे, गलत लोगों की बातों में क्यों आ गए थे, गलत लोगों के झांसे में क्यों आ गए थे, अल्लाह इसी रेडार की बुनियाद पर तो पूछेगा। रिजालुल आखिरत और रिजालुल दुनिया, आखिरत की फिक्र करने वाले उलमा, दुनिया परस्त, और इनमें फर्क है, और ये हमेशा रहे हैं दो गिरोह, दुनियादार उलमा, दीन परस्त उलमा, हमेशा दो किस्म के गिरोह रहते हैं। खैर मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये आजादी का जमाना है, आपको आपका रेडार जिस आलिम के बारे में कहे कि ये अल्लाह वाला है, میں مفتی سلیمان کے لیے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں مولانا احمد کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں مفتی ایوب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اکیڈمی کے کسی بھی عالم کی طرف آپ کو دعوت نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ اکیڈمی میں ہینڈ فل علماء ہے، 20-25-30-40، اور دنیا میں لاکھوں علماء ہیں، پورے ملک میں ہزاروں علماء. آپ کا ریڈار جس عالم کے بارے میں، اکیڈمی کی سرحد سے باہر چلے جاؤ، ہم کسی فالوئنگ کے محتاج نہیں ہیں. فالوئنگ سے کیا کرنا ہے؟ ہماری فالوئنگ ہزاروں کی ہو جائے لیکن اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے تو کیا فائدہ؟ اور ہماری فالوئنگ ایک نہ رہے، فالوئنگ، لیکن اللہ کے یہاں ہم کامیاب ہو جائے تو سب کچھ ہے. یہ تو بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے جو فالوئنگ ہوتا ہے، جتنی زیادہ فالوئنگ اتنی بڑی ریسپانسبلٹی. کوئی شوق نہیں ہوتا، جتنا کم ہو اتنا اچھا ہے. لیکن آپ کا دل اگر یہ کہے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ آخرت کی فکر رکھنے والا ہے، یہ مجھے صحیح گائیڈنس دے گا، یہ وہی بات مجھے کہے گا جو قرآن اور حدیث میں ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا، یہ میری. اور نمبر دو، اگر اسے معلوم نہیں ہوگا تو یہ آئی تھنک نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ آئی ول لیٹ یو نو آفٹر وڈز، یو لیو یور ٹیلی فون نمبر ود می، یو کانٹیکٹ می ٹمورو. نہیں کرے گا، آئی تھنک نہیں کرے گا، یہ کہیں سے مجھے ڈھونڈ کر کے اچھا مشورہ، یا مجھے کہے گا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، ان سے مشورہ کرو. وہ کہنے کے بعد بھی اگر اسے غلطی محسوس ہوگی تو فون کرے گا کہ میں نے آپ کو کل کہا تھا ایسا، لیکن بعد میں مجھے خیال آیا اور کتاب میں دیکھا تو میں نے غلط کہا تھا، معاف کیجیے، ایسا نہیں، ایسا ہے. اسے اپنے ایک فیصلے پر کہنے کے بعد اطمینان نہیں ہوگا تو وہ کہے گا کہ آپ ایسا کیجیے کہ فلاں عالم سے بھی پوچھ لیجیے، فلاں مفتی سے بھی پوچھ لیجیے، تاکہ غلطی نہ ہو جائے. اس لیے کہ ان کو فکر ہوتی ہے، وہ فسیلیٹیٹ نہیں کرتے کسی کو، وہ آخرت کی فکر رکھتے ہیں. اللہ تعالی شانہ بھائی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری اور ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا. یبن السودا، ایک کالی عورت کے بیٹے، یعنی ایک کالے آدمی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ چلی گئی. یہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اتنے اونچے درجے پر ہو کر کے ایسا بول پڑے؟ اس لیے میں نے ساری وضاحتیں کر دی. تو کہ یبن السودا، ایک کالے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ چلی گئی، اور پورا قصہ سنایا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر کو بلاؤ. یا خود ہی پہنچ گئے ہوں گے، ڈرتے تو تھے نہیں، وہ ان کے دل میں ڈر صرف آخرت کی تھی، آخرت کا تھا، اس لیے وہ تو چاہتے تھے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری درست ہو جائے. ہماری طرح وہ منہ نہیں چھپاتے تھے، بھاگتے نہیں تھے، ہم تو بھاگتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں اپنے عیوب کو، کہ کہیں شیخ کو پتا نہ چل جائے، کہیں استاد جی کو پتا نہ چل جائے، کہیں بڑے کو پتا نہ چل جائے، چھپا کے. اور پوچھتے بھی ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، ٹویسٹ کرتے ہیں باتوں کو. اس لیے کہ ہمارا تعلق اپنے مشائخ کے ساتھ ہماری دنیا کے لیے ہے، کہ میرے شیخ کو اللہ نے جو شہرت دی ہے اس شہرت سے خوب استفادہ کرنا چاہیے، روحانیت سے نہیں، شہرت سے، کہ لوگوں کو ایسا لگے کہ میں اس شیخ سے تعلق رکھتا ہوں، لہذا میرے جو کچھ بھی کام ہو وہ ہو جائے اگر ایک لوگوں کو ایک انڈوسمنٹ ملے. اسلام مقصود نہیں ہوتا، حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے اجل خلیفہ، عمر میں بھی شاید اتنا تفاوت نہیں ہوگا، عمر بڑی، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی تھی، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بھی کئی مرتبہ گئے تھے. انہوں نے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت کر لیجیے، بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی جی، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ بھی حیات ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی حیات ہیں، ان دونوں بزرگوں کے ہوتے ہوئے مجھ سے بیعت ہونا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ ان حضرات میں سے کسی سے بیعت ہو جائیے, ہو سکتا ہے کہ اور کسی تیسرے آدمی کا بھی ذکر ہوا ہو. تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی گیا اور ان کی مجلس سے مجھے بہت فائدہ ہوا, بہت اچھا لگتا ہے, وہاں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے, بہت روحانیت ملی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا, وہاں بھی یہی ہوا. دونوں بڑے بزرگ ہیں لیکن بیعت تو آپ ہی سے ہوں گا, ان دونوں سے نہیں. تو کہا کیوں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہاں جب میں جاتا ہوں تو روحانیت ملتی ہے, یہاں جب جاتا ہوں تو روحانیت ملتی ہے, اور آپ کے پاس جب آ کر کے بیٹھ جاتا ہوں تو میری زندگی میں جو برائیاں ہیں وہ کھل کھل کر میرے ذہن میں میرے سامنے آتی ہیں. اور بیعت ہونے کا مقصد تو اصلاح ہے, تو میں سمجھ گیا کہ اللہ مجھے سائن دے رہے ہیں کہ تمہاری اصلاح مولانا زکریہ کے پاس ہوگی, اس لیے کہ آپ کے پاس آتا ہوں تو عیب کھل کر سامنے آتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی شانہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا, بہت اونچا مقام عطا فرمایا, لیکن جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت حکیم الامت حیات کتنے بڑے, شیخ الاسلام حیات کتنے بڑے, دونوں حضرت شیخ کے اکابر میں. لیکن اس وقت بھی ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ ان بڑوں میں سے کسی سے تو ذرا اچھا لگے گا, سوٹ ہوگا کہ حضرت حکیم الامت کے مرید ہیں. نہ, جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہ بیعت ہوئی. اپنے عیوب کو چھپاؤ مت اپنے شیخ سے, اصلاح کے لیے تعلق جوڑا ہے تو اپنے عیوب بتلاؤ, اپنے حالات بتلاؤ, اور ان کی اصلاح کی فکر کرو اس سے پہلے کہ اللہ کو منہ دکھانا پڑے. جو لوگ بیعت ہی نہیں ہے کسی سے, انہوں نے تو فکر ہی نہیں کی اپنی کہ ہمیں بھی کسی سے اپنے عیوب کی مرنے سے پہلے پہلے اصلاح کرانی چاہیے. لیکن جو بیعت ہوئے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے, اپنے عیوب کو بیان کرو, یہ اطلاع اور اتباع. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا یا پہنچ گئے, اور وہ جو قصہ سامنے آ گیا تھا اس قصے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عیب ظاہر ہوا. یہ قصہ اگر سامنے نہ آتا تو شاید پتہ نہ چلتا. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ما حسب, تو مجھے خیال نہیں تھا. دیکھو, ماں حسب تو مجھے خیال نہیں تھا, اس لیے کہ ابو ذر غفاری, ابو ذر غفاری زاہد الامت کا لقب ملا ہے, زاہد الامت. اس امت میں ابو ذر غفاری میں جتنا زہد تھا, جتنی دنیا سے بے رغبتی تھی, اتنی کسی کو نہیں. ابو ذر غفاری اتنے اونچے, کتنا زہد تھا بتاؤں آپ کو, عقل حیران, عقل حیران. ان کا خیال یہ تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا, ان کا مسلک یہ تھا, ان کا اپنا اپینین یہ تھا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر شخص اجتہاد کرتا ہے جو اجتہاد کے مقام پر پہنچا ہوا ہے, اسی وجہ سے تو ائمہ میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو ان کا اجتہاد یہ تھا, ان کا اپینین یہ تھا, ان کی رائے یہ تھی کہ ایک شخص کے پاس 24 آورز صبح سے شام تک جتنی اس کو ضرورت ہے بس اتنے پیسے رکھے, باقی اللہ کے راستے میں خیرات کر دینا فرض ہے. یعنی جیسے ہمارے پاس جب سال کے اخیر میں 100% میں سے 2.5% خیرات کر دینا فرض ہے, اور وہ 2.5% اگر خرچ نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ آدمی صبح کو اٹھا اور اٹھ کر کے دیکھا کہ بریکفاسٹ کے لیے, لنچ کے لیے, ٹی ٹائم کے لیے, شام کو کھانے کے لیے, آج جو شاپنگ کرنے کی ہے, کپڑے لینے, جو کچھ بھی ہو, تو اس میں مجھے خرچہ 100 پاؤنڈ کا ہوگا, اور ہاتھ میں کتنا ہے, 600 پاؤنڈ. تو ان کا مسلک یہ تھا کہ 500 پاؤنڈ اگر وہ رکھے گا اپنے پاس تو گنہگار ہوگا. ہر روز کل کی فکر نہیں کرنے کی, آج کا صرف, کل پھر دیکھی جائے گی. اور اس پر پوری زندگی عمل کیا. سارے صحابہ دوسری طرف تھے, سارے صحابہ کی رائے یہ تھی
کہ ایک مرتبہ زکات آدمی نکال دیتا ہے تو مال پاک ہو جاتا ہے. ان کی رائے الگ تھی, اکیلے, لیکن اپنی رائے سے ہٹے نہیں اور پوری زندگی اس پر عمل کر کے دکھایا. روزانہ جتنی ضرورت ہے رکھ لیا, باقی خیرات. زاہد الامت, زاہد الامت. بڑے مناقب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو ایسا زاہد آدمی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو خیال ہی نہیں تھا کہ تیرے اندر کبر ہوگا. ما حسبت انہ بقی فی صدرک شیء من کبر الجاہلیت, مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ زمانے جاہلیت میں جو تکبر ہوتا تھا کہ گورا آدمی اونچا اور کالا آدمی نیچا, یہ جو تکبر ہوتا تھا اس میں سے کچھ بھی تیرے اندر باقی رہا ہوگا, مجھے خیال ہی نہیں تھا. سید المرسلین کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ابو ذر کی حالت کیا ہے, اس لیے کہ بغیر وحی کے نبی بھی غیب کی بات نہیں جان سکتا. بغیر اللہ کی مدد کے نہ نبی کو غیب کی بات معلوم ہو سکتی ہے نہ ولی کو. یہ واقعہ میں نے بیان کیا. کیا بتلانے کے لیے بیان کیا یہ واقعہ؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اگر یہ یبن سودا والا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا؟ بولو بھائی, پتا نہ چلتا تو اصلاح کرتے؟ نہیں کرتے نا. اور حضرت ابو ذر غفاری کو پتا تھا نہ؟ انہوں نے یہ کہا کہ میری اس عمر میں میرے اندر کبر ہے, یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا عرصہ گزر گیا اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے اندر. معلوم ہے کہ انہیں بھی پتا نہیں, انہیں بھی پتا نہیں کہ میرے اندر کبر ہے. تو یہ اطلاع اور اتباع کا یہ فائدہ ہوتا ہے, ہمیں کچھ لگے یا نہ لگے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, ہمیں اپنے احوال بھیج دینے کے, ہمیں اپنے احوال بھیج دینے کے. وہ اب شیخ کا کام ہے کہ پڑھے اور پڑھ کر کے پھر جو کرنا چاہے کرے. ہمیں جواب ملے یا نہ ملے, ہمیں ہر دو مہینے کے بعد اپنے احوال پیش کرنے ہیں, ہر دو مہینے کے بعد اپنے احوال پیش کرنے ہیں, ہر دو مہینے کے بعد اپنے احوال پیش کرنے. جواب نہ آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسے چل رہا ہوں ویسے مجھے چلنا ہے. جواب آئے تو اس میں جو لکھا ہوا ہو اس کے مطابق عمل کریں. تو یہ جو تین کام ہمیں کرنے ہیں اصلاح کے لیے, ایک تو کیا مجاہدہ. مجاہدے کا کیا معنی؟ اپنے نفس کی مخالفت کر کے ہر فرض کو ادا کرنا, ہر واجب کو ادا کرنا, ہر حرام سے بچنا, ہر مکروہ تحریمی سے بچنا, اور مزید نفس کی مخالفت کر کے سنت کو بھی ادا کرنا, مستحب کو بھی ادا کرنا, نفل کو بھی ادا کرنا, اور مکروہ تنزیہی سے بچنا. یہ مجاہدہ, یہ مجاہدہ, یہ مجاہدہ. عالم بننا فرض نہیں ہے, عالم بننا فرض نہیں ہے. تو ایک شخص جو ہے دار العلوم میں جا کر 6 سال کا کورس کرنے کا مجاہدہ تو کر رہا ہے, لیکن وہ گناہوں سے بچنے والا مجاہدہ نہیں کر رہا ہے, وہ اصل مجاہدہ ہے. دعوت و تبلیغ میں 40 دن کے لیے 4 مہینے کے لیے جانا فرض نہیں ہے, وہ مجاہدہ تو کر رہا ہے, لیکن یہ گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ نہیں کر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے, اس لیے کہ ان مجاہدوں کی برکت سے انشاءاللہ یہ مجاہدہ بھی آئے گا. یہ جو مجاہدے ہیں جو فرض نہیں ہے, ان کی برکت سے فرض مجاہدے پہ بھی آدمی آتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طالب علم بس خوش رہے کہ میں 6 سال تک عالم بن رہا ہوں, بہت بڑا مجاہدہ کر رہا ہوں, اور مجاہدے سے راستے کھلتے ہیں. ایک آدمی تبلیغ میں وقت پر وقت لگا رہا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں, گھر میں ٹی وی ہے, بے پردگی سے نہیں بچتا, غیبت سے نہیں کوئی کوشش نہیں ہے, اور وہ ایسا سمجھتا رہے کہ یہ بہت بڑی قربانی اور بہت بڑا مجاہدہ ہے. مجاہدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں, تبلیغ بھی مجاہدہ ہے اور ادھر جو ہے طالب علم کا بھی مجاہدہ ہے. لیکن اصل جو مجاہدہ جس سے ترقی ہوتی ہے وہ کون سا مجاہدہ ہے؟ شریعت مطہرہ کی پابندی. اس کے اور شریعت مطہرہ کی پابندی کے مجاہدے کے لیے مفید چیز کیا ہے؟ کثرت ذکر. آدمی ذاکر بن جائے, دل دماغ پورا جسم اس کا ذاکر بن جائے, اتنا ذکر کرے کہ ذاکر بن جائے. لیکن اس میں غلطی ہو سکتی ہے, اس لیے شیخ کی رہنمائی میں ذاکر بنے. تو سب سے پہلے معمولات کی پابندی کرے, معمولات کی پابندی کے ساتھ ساتھ تلاوت کا اہتمام کرے, وہ بھی معمولات میں ہے, لیکن بڑھائے درود شریف کی مقدار, بڑھائے اور چلتے پھرتے اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رکھے, خیال کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور مسنون دعاؤں کا اہتمام, ذکر ذکر بڑھتا چلا جائے زندگی میں ذکر. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو کہ دل کی تمام کیفیات پر اللہ کی یاد کی کیفیت غالب ہو جائے. اللہ کی دوسری جتنی بھی اندر کی چاہتیں ہیں, چاہتیں ہیں, آئس کریم کھانے کی چاہت ہے, جائز چاہت ہے, لیکن آئس کریم کھانے کی چاہت سے بھی زیادہ اللہ کے ذکر کی چاہت ہو, ناجائز چاہت ہے, حسد کی چاہت ہے, غیبت کی چاہت ہے, زنا کی چاہت ہے, شراب کی چاہت ہے, ان سے تو بڑھ ہی جاوے, لیکن دل کی جتنی بھی جائز ناجائز کیفیات ہیں ان ساری کیفیات کے اوپر اللہ کے ذکر کی کیفیت بڑھ جائے, اللہ کہنے میں لطف آئے. دل چاہے کہ میں ذکر کروں, دل چاہے کہ میں ذکر میں رہوں, دل چاہے کہ میں سوچتا رہوں, واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی, یہ کیفیت ہو جائے کہ سورج طلوع ہوتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے, چوبیس گھنٹے میں ہر حال میں اے اللہ تو میرے قلب میں ہوتا ہے اور میرے وسوسوں میں اور خیالات میں ہوتا ہے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم, جب بھی میں گپ شپ کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تو تیرا خیال اور تیری یاد اتنی غالب ہوتی ہے کہ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آتا ہے, جب بھی میں بات کرتا ہوں تو تیری ہی بات ہوتی ہے, تیرا ہی فسانہ چھیڑ دیتا ہوں. ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاسي, میرے جو پاس جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان میں بات کرتا ہوں تو تیری بات ہوتی ہے, اور تیرا خیال اتنا زیادہ مستولی کہ اکیلے اکیلے چلتا ہوں تو کان میں بھی تیری آواز پڑتی ہے اللہ اللہ کی, اور نگاہ جدھر اٹھتی ہے ادھر مجھے تو ہی نظر آتا ہے, پہاڑ کو دیکھتا ہوں تو پہاڑ کو بھول جاتا ہوں اور پہاڑ کے بنانے والے کا سوچتا ہوں, سمندر کو دیکھتا ہوں تو سمندر کو دیکھ کر سمندر کو بنانے والا یاد آ جاتا ہے. بھائی ہمارا محبوب انتقال کر گیا, محبوب انتقال کر گیا, اور محبوب کے ساتھ معمول تھا کہ ہر اتوار کو ہم پارک میں چلے جاتے تھے, پارک میں جا کر کے ایک مخصوص کرسی پہ بیٹھتے تھے, اور ساتھ میں پکنک کا سامان ہوتا تھا تو اس میں سے چائے وائی نکال کر سموسے پکوڑے کھاتے تھے, ہے نا. اب محبوب انتقال کر کے چلا گیا, جب بھی اس پارک میں گزریں گے تو جہاں جہاں سے محبوب کے ساتھ گزرتے تھے تو درخت کو بھی آدمی بھول جائے گا, اس کرسی کو بھی بھول جائے گا, ہاتھ میں جو سموسے پکوڑے ہیں اسے بھی بھول جائے گا, یاد آئے گا تو اسے کیا آئے گا, محبوب یاد آئے گا. پہاڑ کو دیکھتا ہے تو پہاڑ کو بھول جاتا ہے, پہاڑ بنانے والا یاد آتا ہے. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو فون پر ہماری بات ہوا کرتی تھی, تو حضرت نے کئی مرتبہ اپنی چاہت کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری حج ہو, اور میرا دل یہ کرتا ہے کہ حج میں تو میرے ساتھ رہے, حج میں تو میرے ساتھ رہے, لیکن حالات میرے ایسے تھے کہ میں جا نہیں سکا, نہیں جا سکا, یہاں کی ذمہ داریاں تھیں, کچھ اور بھی تھا, جا نہیں سکا. حضرت جب حج کر کے واپس آئے تو انتقال سے پہلے جو میری حضرت سے آخری گفتگو ہوئی, حج سے واپس حضرت تشریف لے آئے اور انتقال سے چند دن پہلے میری جو آخری گفتگو ہوئی تو اس میں حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ یہ عشق بھی انسان کو پاگل بنا دیتا ہے, حضرت نے فرمایا یہ عشق بھی انسان کو پاگل بنا دیتا ہے, اور پھر مجھ سے فرمایا کہ ایک دن بہت رش تھا اور جب حرم شریف سے ہم نکلے تو میں نے صابر سے کہا, ڈاکٹر صابر حضرت کے خادم تھے, میں نے صابر سے کہا کہ اتازج کی طرف لے چلو, تو بن داؤد کے اندر نیچے وہ تازج کی دکان ہے جسے انگلینڈ کے لوگ تزاج کہتے ہیں. انگلش میں چیزیں بدل جاتی ہیں نا, نڑت لوگ نڑت ہو گئے تو تازج تزاج ہو گیا, کہ تازج. اور بھائی ناموں کو جو ہے درست کر کے بولا کرو, سمجھے. بہت سارے اب اتنا غلبہ ہو گیا کہ اشمعیل ہے. بھائی اشمعیل کیا ہے؟ یہ اشمعیل کہاں سے آیا؟ اسماعیل کو اشمعیل. اور لڑکیوں میں, عورتوں میں بہت عام, ویئر از خدیجہ؟ یہ خدیجہ کو خدیجہ, فاطمہ کہاں ہے بھائی؟ فاطمہ, فاطمہ نام. نام کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں, ناموں کو درست کرو. اور انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے ہم لوگ آئے, اور جن دنوں میں ہم لوگ آئے تھے اس وقت وہاں انگریزی جاننے والے بہت کم لوگ تھے, تو انہوں نے جو ہمارے غلط نام لکھے ہیں آج بھی وہ غلط ہی استعمال کرتے ہیں, سمجھے. وہ عبد القادر ہے نا, عبد القادر, وہ آج تک قادر بھائی ہی ہے, قادر بھائی. ارے اللہ کے بندے, نام کتنا خوبصورت ہے آپ کا, عبد القادر. تو بناؤ نا عبد القادر, اس کو لوگ بار بار کہیں گے کہ عبد القادر بھائی, عبد القادر بھائی, عبد القادر بھائی. قبولیت کی گھڑی ہوگی تو آپ قادر کے صحیح بندے بن جاؤ گے, اور اگر قادر رہے تو قادر ہی رہو گے. قادر, ناموں کو درست کرو, اپنے سپیلنگ صحیح لکھو. آپ اگر ایفیڈیوٹ میں بھی صحیح کرانے تو بہت اچھا, اور وہاں نہیں کراتے کم سے کم آپس میں کوریسپونڈنس میں تو نام صحیح لکھو, اور کم سے کم صحیح تو بولو. علماء کرام کی, اساتذہ کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ مکاتب کے اندر جو بچہ آئے اور اس کا نام غلط لکھا ہوا ہو, غلط پروننسیشن ہو, اسے درست کرو. اس لیے کہ غلط نام کو درست کرنا یہ بھی نبوی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کے نام بدلے. تو نام بدلنا, نام بدلنا. حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا سعید ابن مسیب ابن حزن, میرے دادا سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی, فرماتے ہیں کہ میرے دادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پوچھا کہ نام کیا ہے تمہارا, تو انہوں نے کہا کہ حزن. حزن کا معنی سختی, سختی, ہارڈ شپ, اور ہارڈ ہونا. تو کہا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ تو کہا کہ حزن, سختی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ, تم حزن نہیں, تم سہل ہو, سہل, نرمی, آسانی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تھے تو ایک شرعی ہوتی تھی اور ایک مشورہ ہوتا تھا. تو شرعی بات کو تو قبول کرنا ضروری ہے, اگر شرعی بات کا انکار کر دے تو اس کے ایمان کے لالے پڑ جائے, اور جب مشورہ ہو تو قبول کرنا نہ کرنا وہ اختیار میں ہوتا تھا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو صحبت نبوی کی برکت سے آنن فانن یہ بصیرت حاصل ہو جاتی تھی کہ نبی کی صحبت کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے. ایک ہی صحبت میں بس اتنی اونچی. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین سے مراقبی اور ذکر جہری نہیں کروایا گیا, اس لیے کہ وہاں تو ایک ہی لمحے میں بس اصلاح ہو جاتی تھی, ایک ہی لمحے میں. اور اس کو سمجھنے کے لیے, چونکہ بہت لمبا بیان ہو جائے گا, اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک مثال کافی ہے, اور وہ بھی بیان نہیں کروں گا, صرف اشارہ, علماء اور طلبہ کے لیے خاص, کہ وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے, کتنے شدید کفر میں مبتلا ہوں گے, کتنے شدید کفر میں. کہ جادوگر اور جادوگری میں بہت زیادہ کفر و شرک کے کام کرنے پڑتے تھے, اور پھر وہ بھی ایک پیغمبر کے مقابلے میں آئے اور پھر مسلمان ہو گئے, مسلمان ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر کے دین ابھی سیکھا نہیں ہے انہوں نے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں, ایک طرف یہ جادوگر کھڑے ہیں, بیچ میں فرعون ہے, اور وہ مسلمان ہو گئے. بس ابھی موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اور کچھ سیکھنے کا موقع نہیں ملا, اور فوراً پکڑ کی فرعون نے کہ اچھا تم مسلمان ہو گئے میری اجازت کے بغیر, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تمہارا گرو ہے اور تم اس کے چیلے ہو، اور تم نے مل کر کے پلان بنایا ہے میرے تخت کو الٹنے کا، میں تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا، قتل کر دوں گا تم کو، دھمکایا۔ اس کے جواب میں جو انہوں نے تقریر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو تقریر انہوں نے کی وہ ہمارے زمانے کا کوئی اعلی درجے کا عالم بھی نہ کر سکے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جادوگر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یا کسی اور مسلمان سے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، یہ جو ان کی زبانوں پر آ رہا ہے وہ کہاں سے آیا؟ نبی کی صحبت کی برکت سے۔ بس صحبت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایمان چاہیے، ادھر ایمان قبول کیا، ادھر نبی کی صحبت ملی، اور پھر دیکھو کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ الفاظ کیسے، انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر انہ خیر وابقا انہ من یاتی ربہ مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات۔ کیسی جامع معنی عبارت بول رہے ہیں، فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى۔ کیسی معرفت کی بات، طریقت و شریعت پر کیسی گرفت آ گئی ان کو صرف صحبت کی وجہ سے۔ حضرت ہندہ آئی اور مسلمان ہو گئی، ابھی چند لمحوں پہلے تو بالکل شدت سے ادھر مسلمان ہو گئی، مسلمان ہو گئی ایک عورت، عورت ذات، اور کوئی کسی مسلمان کی صحبت نہیں ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کا موقع نہیں ملا، بس مسلمان ہوئی۔ بس مسلمان ہونے، ایمان آ گیا تو اب صحبت سے سب کچھ صاف۔ تو کیا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی اسلام قبول کرنے سے پہلے میرے دل کی حالت یہ تھی کہ اس روئے زمین پر آپ اور آپ کے خاندان سے زیادہ مبغوض میرے دل میں کوئی نہیں تھا، اور اب میرے دل کی حالت یہ ہوئی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ اس روئے زمین پر جتنے لوگ رہتے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ اور آپ کا خاندان۔ دیکھو یہ کیفیت بدل گئی، اور فوراً کہا کہ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا سوال پوچھا؟ کہا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسابی ہیں، میرے شوہر حسابی بہت ہے، تو بار بار مانگنا پڑتا ہے پیسے، تو میں یہ کرتی ہوں کہ بار بار مانگنے کے بجائے میری ضرورتیں ہوتی ہے، بچوں کی ضرورتیں ہوتی ہے، تو ان کو پوچھے بغیر ہی ان کے بٹوے میں سے نکال لیتی ہوں۔ یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جواب تو اس لیے نہیں دوں گا کہ کوئی عورت غلط سمجھ سکتی ہے، اس لیے عورتوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ کا شوہر بھی حسابی ہو تو آپ کسی مفتی سے رابطہ کیجیے۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد کتنی بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، جنت جہنم ہیں، اور ذہن اس کی طرف فوراً گیا، یہ نبی کی صحبت کی برکت کہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، مجھے پوچھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کہاں سے نکلا تھا، تازج۔ تو نام جو ہے بھائی، میں کہہ رہا تھا کہ نام، تو کہا کہ حزن، تو ایک تو ہوتا ہے نبی کا، تو یہ صحابہ کو پتا چل جاتا تھا، اسی لیے جہاں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں اور صحابی اس پہ عمل نہیں کرتا، صحابی اس پہ عمل نہیں کرتا تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صحابی نے نافرمانی کی، تو فوراً اس میں جواب میں یہ آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تھا، یا یہ کہ یہ امر جو ہے وہ واجب کے لیے نہیں تھا، مستحب کے لیے تھا۔ تو صحابہ کو اتنی سمجھ آتی تھی کہ بغیر کسی فقیہ کے بھی وہ خود فیصلہ کر لیتے تھے، صحبت کی برکت ہو جاتی تھی۔ تو یہ حزن جو ہے وہ سمجھ گئے. کیا سمجھ گئے؟ کہ یہ مشورہ ہے, یہ حکم نہیں ہے. تو جب حکم ہوتا تو سینٹیمنٹس کو دبا دیتے, لیکن جو کہ مشورہ ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے والد نے مجھے جو نام دیا ہے میں تو اسی کو رکھنا چاہتا ہوں. کہ بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلم یزل فینا الحزونۃ بعدو کا دادا کا نام جو سخت تھا, تو کہا کہ بس ہمارے خاندان میں آج تک سختی موجود ہے, آج تک. دیکھو نام کا اتنا اثر ہے, اسی لیے نام اچھے رکھنے چاہیے. یہ جو علماء سے اور بزرگوں سے نام رکھواتے ہیں, علماء اور بزرگوں سے نام رکھواتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ اچھے نام ہوں. اللہ تعالی شانہ میں ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو نام جو ہے بھائی اچھے رکھو, علماء سے رکھواؤ, بزرگوں سے رکھواؤ, مفتیوں سے پوچھو, اور کانوں کو اچھے لگے وہ نہیں, اس میں کوئی اچھائی ہو کسی اچھے شریف نیک آدمی کا, اور اس نیت سے رکھو کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے بچہ بھی ایسا ہوگا. کہاں بات کرتا ہوں, تو حاجی صاحب کے ساتھ تو تازج. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ عشق بھی آدمی کو پاگل بنا دیتا ہے. ایک دن نکلے اور میں نے کہا کہ تازج کی طرف لے جاؤ. اب حاجی صاحب کو ادھر جانا تھا اور تازج کی طرف لے جاؤ, تو کہا صابر نے کہا کہ تازج جا کر کیا کریں گے اتنے رش میں, تو کر لے جاؤ, تو تازج کی طرف لے جاؤ. مجھے خود حاجی صاحب نے فرمایا فون پر, تو کہا کہ لے گیا صابر مجھے ہجوم میں, ویل چیئر معذور تھے. کہا کہ جب تازج کے قریب پہنچے تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ جہاں بیٹھ کر کے ہم نے مرغی کھائی تھی اس ٹیبل پر لے جاؤ. کہا کہ گئی. صابر نے پوچھا کہ کیا آرڈر کروں, تو کہا کہ نہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں, مجھے میرا بیٹا یاد آ گیا اور وہ ہمارے ساتھ ہے نہیں, تو کم سے کم اس جگہ پر تو آئے جہاں اس کے ساتھ ہم بیٹھے تھے. تو اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ میں عمرے کے لیے کوشش کرتا تھا کہ حضرت کے ساتھ ایسے وقت پر عمرے کے لیے جاؤں کہ حضرت سے وہاں ملاقات ہو جائے. اب میں انگلینڈ میں بڑا ہوا لیکن 10 سال کی عمر تک انڈیا میں رہا, اور میری طبیعت میں سادگی ہے, دال روٹی وغیرہ یہ سب الحمدللہ بڑے شوق سے کھاتا ہوں, بلکہ میری طرف سے کہیں دعوت بھی ہوتی ہے تو فرمائش ہوتی ہے کہ بھائی دال ضرور پکانا, بھائی جان بھی کہتے ہیں کہ دال ضرور پکانا. تو حاجی صاحب ایک دن نکلے, کتنا خیال, اللہ اکبر اللہ اکبر, کس قدر محبت تھی. ان بزرگوں نے محبت سے ہمیں چلایا, محبت سے جوڑ جوڑ کے رکھا. تو حرم شریف سے نکلے عشاء کی نماز کے بعد, تو ڈاکٹر صابر صاحب کو کہنے لگے کہ حضرت تو انگلینڈ سے آئے ہیں میری طرف, حضرت کبھی کبھی بیٹا کہتے تھے کبھی حضرت کہتے تھے, کہ حضرت انگلینڈ سے آئے ہیں. اس وقت تو کوئی حضرت وزرت نہیں کہتا تھا, بہت چھوٹے تھے ہم, چھوٹے تو اب بھی ہیں. کہا کہ حضرت انگلینڈ سے آئے ہیں تو آج حضرت کی رعایت میں ہمیں کھانے کا کوئی نظم کرنا چاہیے. تو وہ جو کہیں مرغی ملتی ہے وہاں نہیں چلو. تو حضرت کو ایسا لگا کہ میں چونکہ انگلینڈ سے آیا ہوا ہوں تو وہ ذرا بھنی ہوئی چیزیں, فرائیڈ چیزیں, ایسا مجھے شوق ہوگا. تو ہم حضرت کے ساتھ گئے, اور اتنا رش نہیں تھا, تقریباً وسط شعبان میں تھا, ابھی رش نہیں تھا, تو اس وجہ سے اطمینان سے وہاں ہم عشاء کے بعد بیٹھے, اچھی مجلس رہی, وہاں بیٹھ کے وہ تازج کی مرغی کھائی حضرت کے ساتھ, اور ہم 3 ہی تھے غالباً, ہو سکتا ہے میرا کوئی رفیق ہو تو وہ بھی ساتھ ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عشق جو ہے, عشق جب دل میں اتر جاتا ہے تو پھر جہاں دیکھو وہی, تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. جی ولا ہمم تو بشرب الماء من زمئن, میں نے جب جب بھی ارادہ کیا کہ میں پانی پیوں, تو جب میں نے گلاس میں دیکھا, پانی میں دیکھا, تو مجھے کیا نظر آئے, الا رأیتُ خیالًا منک فی الکاسی, تو مجھے یہ اللہ تو ہی نظر آتا ہے, تیری قدرت مجھے یاد آ جاتی ہے, تو نے پانی دیا ہے وہ مجھے یاد آ جاتا ہے. تو کثرت ذکر, اور دوسری چیز اپنے شیخ کی صحبت, اور شیخ کے ساتھ قلبی ربط. قریب ہے تو صحبت میں آنا چاہیے بہت زیادہ, قریب ہے تو صحبت میں آنا چاہیے بہت زیادہ, بہت زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بیٹھو صحبت میں، صحبت میں بیٹھنے سے وہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں، بشرطے کہ آدمی عظمت کے ساتھ آئے، محبت کے ساتھ آئے، عقیدت کے ساتھ آئے، اعتماد کے ساتھ آئے، انقیاد کے ساتھ آئے، طلب کے ساتھ آئے، دروازہ کھول کر اور کچھ لینے کی نیت سے آئے. جو مریدین ہیں انہیں اپنے شیخ کی مجلس میں بیان سننے کی غرض سے نہیں جانا چاہیے، یہ صحبت کہ شیخ کے جو اندر فیضان ہے اور شیخ کے دل میں جو اچھی اچھی چیزیں ہیں وہ میرے اندر منتقل ہو جائے، میرے اندر منتقل ہو جائے. اور جو دور رہتے ہیں ان کا دل شیخ میں لگا ہوا ہو، جب بھی موقع ملے چلے گئے، جب بھی موقع ملا بات کر لی، جب بھی موقع ملا ان کی کتاب پڑھ لی، جب بھی موقع ملا ان کا بیان سن لیا. اور اس ربطے شیخ میں ایک چیز کیا ہے، یہ اطلاع اور اتباع. تو مجاہدہ کرو، کثرت ذکر، معمولات کی پابندی، شیخ کے ساتھ ربط، شیخ کی مجلسوں میں آنا جانا، اور یہ جو ہے اطلاع اور اتباع. انشاءاللہ ایسا کرنے سے بہت نفع ہوگا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی اس دنیا میں نہ میں ہمیشہ رہنے والا ہوں نہ آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس دنیا میں نہ میں ہمیشہ رہنے والا ہوں نہ آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت کم گھڑیاں میری یا آپ کی رہ گئی ہوں، نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ مجلسیں جو ہے یہ ہمارے لیے نعمت ہیں، یعنی میری مجلسیں نہیں کہہ رہا، دین کی مجلسیں ہیں، وہ مجلسیں کہ جن مجلسوں میں بیٹھ کر ہمت پیدا ہوتی ہے اور کچھ کرنے کے فیصلے آدمی کر پاتا ہے، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کر لینی چاہیے. اور قدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ان مجلسوں میں آؤ اور ہمت بنتی ہے گھر جاؤ اور اسے ہوا میں اڑا دو، نہیں، آنا چاہیے. جو ہمت بنتی ہے، ارادے بنتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے، پھر آنا چاہیے، پھر دوسری ہمت بنتی ہے، عمل اس کو کرنا چاہیے، بار بار اس کی کوشش ہونی چاہیے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دعا کر لیجیے بھائی، لوگ بیمار بھی ہیں، کافی لوگ بیمار ہیں، مستقل جو لوگ بیمار چل رہے ہیں وہ تو ہیں ہی. ہمارے مفتی اسماعیل صاحب بیچارے، ان کی اہلیہ جو ہمارے یہاں مدرسہ ہیں، بہت اچھی آپا ہیں، وہ عمرے سے واپس آنے کے بعد بیماری سے گزر رہی ہے اور اب تک اس کی تشخیص نہیں ہو پا رہی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں. اور باقی جتنے بھی مریض لوگ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. ہمارے مولوی زید گجیا صاحب بھی کچھ بیمار ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. جتنے مریض ہیں بھائی سب کے لیے دعا فرمائیں. جو موت کے قریب ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. جو انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. جو مصیبتوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. کیسی کیسی زندگیاں لوگوں کی ہوں گی، بیمار بھی ہیں، اکیلے بھی ہیں، اکیلے ہیں، نہ بچے ہیں، نہ بیوی ہیں، اکیلے کو گھر میں رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، خوشی میں بھی اکیلے، غمی میں بھی اکیلے، کتنے لون لوگ ہوں گے. اور پھر خاص طور پہ مسلمان کے نہ میوزک سن سکتے ہیں، نہ فلم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ان سب کا بھی خیال لانا چاہیے دل میں. ایسا خیال آئے کہ بھئی جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں بچاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اگر وہ مجرم ہوں گے، وہ گنہگار ہوں گے. ہاں میں نے اس سال دوستوں سے کہا کہ اس سال اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ امت مسلمہ کے لیے تو قربانی ہر سال کرنے کا معمول سب کا ہوتا ہے، میرا بھی معمول ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک قربانی، زندہ ہے وہ بھی اس میں آ گئی اور مردہ ہے وہ بھی. لیکن اس سال میں نے ایک قربانی اس نیت سے کی کہ اے اللہ وہ مردے جن کو دنیا میں کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، خاص طور پہ ان کے لیے یہ قربانی ہے، ایک قربانی ایسے لوگوں کے لیے. تو اگر روزانہ میں اور آپ صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص، آج سے ہم نیت کر لیں کہ ایک مرتبہ ہم روزانہ سورہ اخلاص پڑھ کر یہ نیت کریں گے کہ اے اللہ یہ ان کے لیے ہے جن کو دنیا میں یاد کرنے والا کوئی نہیں، تو ان کے پاس یہ ثواب جائے گا تو کتنے خوش ہوں گے بیچارے. تو فیلنگ ہو، کوئی بیمار ہو جائے تو فیلنگ ہو، کوئی پریشان ہو جائے تو فیلنگ ہو. ہم کچھ کر نہ سکے آدمی، لیکن دیکھ کر کے ہی دل میں خیال آنا چاہیے کیا بیچارہ یہ, اس کے سامنے تو ہم ٹف ہی رہتے تاکہ وہ ٹوٹے نہیں, لیکن دیکھتے ہی کہ بیچارہ یہ اکیلا ہے, بیچارہ یہ. کچھ لوگ بڑی مصیبتوں سے گزرتے ہیں بیچارے, بڑی مصیبتوں سے گزرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے ابھی بیچاروں نے ٹیکس کیا ہے اور کہا کہ بھائی ہماری طلاق ہو گئی, اور طلاق ہو گئی اور ہماری بیگم جو ہے وہ ہمارے کارڈ سے اتنا استعمال کر کے چلی گئی ہے کہ وہ قرضہ سارا میرے سر پہ ڈال کر چلی گئی ہے اور میں ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوں. تو بعد میں سوچے کہ گھر ٹوٹا, گھر ٹوٹا, اولاد ہاتھ سے گئی, گھر ہاتھ سے گیا اور اوپر سے اتنا سارا قرضہ. تو اب یہ کہ سن لیا اور اٹس ہز پرابلم, نہیں, کم ہونا چاہیے دل میں, اس لیے کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے صاحب. اب ہم کچھ کر نہیں سکتے جی. اور کبھی کبھی ایسے لوگ جو ہیں انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ لوگ میرے لیے کچھ کر نہیں پاتے تو ہمارے لیے ہیڈ ایک بھی بن جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ایک حد تک ہم ان کو اوائڈ کریں, لیکن کم سے کم ان کی غیر موجودگی میں ان کا خیال تو رکھیں دل میں, ان کے لیے دعا تو کریں کہ اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے. تو اس لیے جتنے ڈپرائیوڈ سیکٹر کے غیر مسلم بھی تو راستے میں بیچارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے بھی غم ہونا چاہیے کہ بیچارے دیکھو نا کس حال میں ہیں, انڈیا چلے گئے, پاکستان چلے گئے, وہ بوڑھے بوڑھے لوگ بیچارے بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, تو ان کو دیکھ کر کے دل میں صدمہ ہونا چاہیے کہ بیچارہ دیکھو نا کیسی اس کی زندگی ہے بیچارے کی, فیل ہونا چاہیے ایسا. وہ رکشوں چلاتے ہیں بوڑھے لوگ بیچارے, کتنے کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں, عورتیں کام کرتی ہیں, تو فیلنگ ہونا چاہیے فیلنگ. اللہ تعالیٰ شان ہو بھائی ہمیں, ہم سب کو درد دے دوسروں کے لیے, فیلنگ دے. دعا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, ألف لام ميم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, وعمت الوجوه للحي القيوم, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين, يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو و عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی, جمنے کی, دوسروں کو چلانے کی, جمانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ظاہر کی, ہمارے باطن کی اصلاح فرما. الہ العالمین ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے. الہ العالمین ہمارے نفوس کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہمیں برے اعمال سے پاک فرما دے, اچھے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما, اخلاق رذیلہ سے پاک فرما دے, اخلاق حسنہ سے آراستہ فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں شقاوت سے بچا لے اور ہمیں سعادت نصیب فرما, جہل سے بچا لے اور ہمیں علم نصیب فرما. اے ارحم الراحمین تیرے دربار کی دوری سے بچا لے اور الہ العالمین تیرا قرب خاص نصیب فرما. اے ارحم الراحمین غفلت سے بچا لے, تیری معرفت اور تیری یاد نصیب فرما, بدعت سے بچا لے, اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما, اخلاق حسنہ سے ہمیں آراستہ فرما. اے ارحم الراحمین بیماریوں سے بچا لے اور الہ العالمین صحتوں سے سرفراز فرما. اے ارحم الراحمین ذلت سے بچا لے, ہمیں عزت عطا فرما. اے ارحم الراحمین جو جو جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں کورٹوں میں, الہ العالمین جن کے کیس چل رہے ہیں انہیں بھی الہ العالمین باعزت رہائی نصیب فرما.
الہ العالمین لوگوں کو جیلوں سے بچا لے، الہ العالمین جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی رہائی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین بے برکتی سے سب کی حفاظت فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، الہ العالمین سلامتی کو عام فرما، رحمتوں کو عام فرما، امن کو عام فرما، الہ العالمین رزق کی تنگی سے سب کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین جو موت کے قریب ہیں انہیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین جو قبروں میں عذاب میں مبتلا ہیں الہ العالمین ان کے عذاب کو دور فرما دے، ان کے لیے قبروں کو جنت کے باغات میں سے باغات بنا دے الہ العالمین، جو جو جن جن بیماریوں میں مبتلا ہیں الہ العالمین ان بیماریوں سے نجات عطا فرما، جو صحت مند ہے الہ العالمین انہیں بیماریوں سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، الہ العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارا تزکیہ فرما دے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، الہ العالمین ہمیں ذاکر بنا دے، کثرت ذکر کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں صحبت صالح کی توفیق عطا فرما، صحبت بد سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین، الہ العالمین ربط شیخ نصیب فرما، الہ العالمین شیخ کے ساتھ ربط قلبی نصیب فرما، الہ العالمین مجاہدے کی ہمت عطا فرما، گناہوں سے بچا لے، نیکیوں کی رغبت نصیب فرما دے، الہ العالمین راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، الہ العالمین پورے عالم کو ہدایت عطا فرما، مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما، حرمین شریفین، مسجد اقصی، مقامات مقدسہ، مساجد، مقابر مسلمین، جماعتیں، جمعیتیں، الہ العالمین ہر فرد مسلم کی، ہر فرد بشر کی حفاظت فرما، الہ العالمین جو جس نیک تمنا کو لے کر اپنے دل میں اس وقت تیرے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، بیٹھی ہوئی ہیں، الہ العالمین ان کی ساری نیک تمناؤں کو پوری فرما دے، الہ العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، خدمت دین پر زندہ رکھ، اور الہ العالمین جب بھی موت آئے ایمان پر حسن خاتمہ کے ساتھ مقام صدیقیت کے ساتھ موت نصیب فرما، اے ارحم الراحمین سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین علماء کی عزت کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، الہ العالمین دین سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی عزت کی حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہم انا نسألک من الخیر کل عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کل عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک، ونعوذ بک من شر ما عاد منہ عبدک و نبیک، اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم انا نسألك ان تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.